نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا سلسلہ وار اس سیریز میں مطالعہ کر رہے ہیں اور پانچواں اس وقت اس حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے غزوہ احد کے حالات پر گفتگو مکمل کی تھی. سورہ آل عمران کی چند آیات کا بھی ہم نے مطالعہ آپ کے سامنے رکھا تھا. آج انشاءاللہ تعالی اس پانچویں حصے کا آٹھواں درس ہمارے سامنے آ رہا ہے اور غزوہ احزاب پر گفتگو ہوگی. آئیے درس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مطالبات قرآن سیریز ہے اور حصہ پنجم کا درس ہشتم یعنی پانچویں حصے کا آٹھواں درس ہے. غزوہ احزاب اس کا موضوع ہے آزمائش و امتحان کا نقطۂ عروج. مدنی دور میں آزمائشوں کا نیا دور شروع ہوا, قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ شروع ہوا ہے حیات طیبہ میں, اور اب آزمائش و امتحان کا نقطہ عروج نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر آیا چاہتا ہے اور وہ ہے غزوہ احزاب کا موقع. انشاءاللہ اسی کی تفصیل آج آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس سیریز کے ان دروس کا بھی ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر دیں. پانچواں حصہ ہے تواصی بالصبر, اس کا موضوع اور صبر کی حقیقت پر ایک درس ہو چکا. پھر کئی دروس ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے. بدر پر ہم نے بات کی, اس کے بعد غزوہ احد پر پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی جو کہ اس پوری سیریز کا تیسواں درس تھا. آج سیریز کا اکتیسواں درس ہے. غزوہ احزاب پر ہم بات کریں گے اور سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 2 تا 3, ان دو رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر آیا. سورۃ الاحزاب میں چند منتخب آیات کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح آج بھی درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آیات قرآنی کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم ترونها وکان اللہ بما تعملون بصیرا.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ آیات قرآن کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے. اور اب چلتے ہیں تمہیدی نکات کی طرف. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب کا پس منظر, حالات و واقعات, اور اس موقع پر مؤمنین و منافقین کے طرز عمل کا بیان, یہ تفصیلات آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. غزوہ احزاب شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا. کفار کے کئی قبائل کے لشکر متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے. یہ بہت بڑی سازش تھی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا. یہی موقع ہے اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے آزمائش و امتحان کا نقطۂ عروج. امتحان کے دوران دو مختلف کردار پوری طرح سے نمایاں ہو گئے, منافقین اور مؤمنین. غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا تھا اور غزوہ احزاب میں اور کھل کر یہ بات سامنے آئے گی کہ بدلتے حالات میں جب آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے تبھی کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تمہیدی نکات میں یہ تیسرا نقطہ بھی ہمارے سامنے آیا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, غزوہ احزاب کا پس منظر اس کو سمجھنے کی طرف چلتے ہیں. کیا وجوہات تھیں, کس تناظر میں یہ غزوہ احزاب کا موقع پیش آ رہا ہے حیات طیبہ میں, آئیے اس پس منظر کو جانتے ہیں. لکھا ہے غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی ساکھ جاتی رہی. جو ایک روب اور دبدبہ قائم ہوا تھا بدر کے بعد, کسی درجے میں وہ جو ایک عارضی شکست و نقصان کا معاملہ غزوہ احد میں پیش آیا, اس ساکھ میں کمی خاصی حد تک واقع ہوئی ہے. مزید پر آگے لکھا ہے خیبر کے یہودی سرداروں نے قریش, بنو غطفان اور دیگر عرب قبائل کو مسلمانوں کو فیصلہ کو شکست دینے کے لیے آمادہ کر لیا. مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں اس کا ذکر آتا ہے. اور قرآن کہتے ہیں سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے لیکن دوسروں کو سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. جیسے اقبال نے گزشتہ ماضی کے قریب کے دور کے لیے کہا, فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہیں. آج عیسائی ورلڈ کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر رکھا ہے, یہود نے پیچھے بیٹھا ہوا. یہود اس وقت مشرکین کو آگے کھڑا کیا, عرب بھر سے انہوں نے لشکروں کو جمع کیا مسلمانوں کے خلاف صف آرا کرنے کے لیے. یہ بھی بہت بڑی سازش تھی یہود کے سرداروں نے کی ہے. لکھا ہے حملہ آوروں کی مجموعی تعداد 10,000 تھی اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی تعداد 2,500 سے زیادہ نہ ہوگی. یہ 10,000 کا لشکر اوپر نیچے دیگر علاقوں سے آیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف گویا کہ صف آرا ہوا چاہتا ہے. یہ پس منظر ہے جس میں غزوہ احزاب کا معاملہ پیش آ رہا ہے, اور ہمیشہ کی طرح بدر میں اور احد میں بھی ہم نے دیکھا, اس موقع پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا اور امت کے لیے مشورے کی سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا. چنانچہ غزوہ احزاب سے قبل مشاورت کا معاملہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی تجویز. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے ہیں, فارس پرشیا یا ایران, اور ذہن نشین رکھیے اس بات کو, اس وقت ایران مشرک تھا, وہاں آگ کی پوجا پاٹھ ہوا کرتی تھی. مشرکوں کے علاقوں کی ایک ٹیکنیک تھی, خندق کھودتے تھے. ساری بات اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ تو نہیں تھے, اب خندق کھود دی گئی تو یہ گھوڑے وغیرہ سواریوں پر آ کر ان کو پھلانگنا ممکن نہ ہوتا. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس تجویز کو منظور فرمایا. معلوم ہوا کہ حکمت کی بات مومن کے لیے دولت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں کہیں بھی پائے احق بہا, وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پالے, اس سے فائدہ اٹھا لے. مشرکوں کے علاقوں کی ٹیکنیک ہے, مگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال فرمایا ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے, لیکن تفصیل کا اس وقت موقع نہیں. بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی تجویز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا. مگر یاد رہے کہ سونپ ہی نہ دیا, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بھی اس محنت میں شامل رہے, آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے. خندق کی کھدائی کا عمل شروع ہوتا ہے. مسلمان بڑی محنت اور دل جمعی سے خندق کھود رہے تھے. مسلمانوں نے بھوک کی شدت کا شکوہ کیا اور اپنے شکم یعنی پیٹ کھول کر دکھائے, جن پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا شکم مبارک دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہمارے لیڈرز نعرے لگاتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, اور کالے شیشے والی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ٹھنڈی مشینوں والے کمروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر اپنے کارکنوں کی قربانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی بھی بہترین مثال, اپنے منہ سے کچھ نہ فرمایا اور اپنی قمیض ہٹا کر دکھائی, 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اظہار ہوا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تم سے پیچھے نہیں ہوں. یہ ساری مشقتیں اگر تم جھیل رہے ہو, برداشت کر رہے ہو, تو ان ساری مشقتوں کو میں بھی جھیل رہا ہوں اور برداشت کر رہا ہوں. تم نے 1 پتھر اگر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہاں اللہ کے پیغمبر دعا دے رہے, بڑا پیارا انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے, پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے. سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں تو آخرت میں کامیابی چاہیے. اسی کی خاطر دین کی دعوت کے دوران طائف کی گلیاں ہیں, تو دین کے نفاذ کی جد و جہد کے دوران بدر, احد اور احزاب کا موقع بھی ہے. اصل تو آخرت کا معاملہ ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما. اللہ کے پیغمبر دعا دے رہے ہیں, صحابہ کرام بھی جواباً کو ارشاد فرما رہے ہیں, نحن الذی نبایع محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم ہیں کہ وہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اس بات کی بیعت کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ جان میں جان ہے. یہ صحابہ کا جواب, ہماری بیعت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہے. دینی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے مسنون طریقہ بھی بیعت کا طریقہ ہے, اور یہاں جہاد وسیع معنی میں سب کچھ اللہ کے دینی خاطر لوٹا دینے کے لیے تیار ہے نا. اور جب قتال کا مرحلہ آئے اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہے, تو وہ بھی اللہ کے راہ میں پیش کر دی جائے. خندق کھد رہی ہے, صحابہ کرام بھی جواب دے رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعائیں عطا فرما رہے ہیں, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ موجود ہیں. یہ خندق تقریباً 3.5 میل طویل, 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی. 3.5 میل طویل, 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی, اور کھدائی ہو رہی ہے, کھدائی ہو رہی ہے, سخت چٹانیں آ جاتی ہیں. صحابہ کرام سے پاش پاش نہیں ہوتی, نہیں ٹوٹتی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے, آپ کدال مارتے ہیں چٹان پاش پاش, پھر کدال مارتے ہیں چٹان پاش پاش, پھر کدال مارتے ہیں چٹان وہ پاش پاش. کبھی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, یمن کے محلات مجھے عطا کر دیے گئے, کس طرح کے کنگن مجھے عطا کر دیے گئے، شام کے محلات کی فتوحات مجھے عطا کر دی گئیں، 10,000 کا لشکر کھڑا ہے باہر، آ رہا ہے حملہ آور ہو رہا ہے، سخت قسم پرسی کا عالم ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زبان پر جو کچھ جاری ہوتا اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا، وہ کل کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، اور چٹانیں وہ توڑ رہے ہیں جو صحابہ سے نہیں ٹوٹتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ کھدائی ہوئی ہے خندق کی، اور خندق تیار ہوئی ہے، اور مدینہ طیبہ کے دفاع کا اہتمام فرما رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ادھر مدینہ طیبہ پر حملے کا ارادہ ہو رہا ہے، مشرکین کے مختلف قبائل کے افراد 10,000 کی تعداد میں آ گئے ہیں، اور اب چاہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی اس بستی کے مسلمانوں کو ختم کر دیں، معاذ اللہ۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنوب سے قریش اور ان کے حلیف، شمال سے خیبر کے یہود، اور مشرق سے غطفان کے قبائل آئے، مختلف سمتوں سے مختلف قبائل آ رہے ہیں۔ نجد سے بھی لشکر آئے جو مدینہ سے بلندی پر واقع ہے، اور بحر احمر ریڈ سی کی طرف سے بھی جو مدینہ کے مقابلے میں نشیب میں ہے، اوپر نیچے ہر طرف سے یہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن نے فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10 اور 11 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ذرا یاد تو کرو جب وہ لشکر تم پر حملہ آور ہوئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جبکہ نگاہیں پتھرا رہی تھیں اور دل خوف سے دھڑک دھڑک کر حلق تک پہنچ رہے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ یہ وقت وہ تھا کہ جبکہ اہل ایمان کی صحیح معنوں میں آزمائش ہو گئی اور انہیں ہلا دیا گیا بڑی شدت کے ساتھ۔ ہر طرف سے قبائل آ گئے ہیں، 10,000 کا کم و بیش لشکر ہے، بڑی شدید آزمائش اور امتحان سے اہل ایمان کو گزارا جا رہا ہے، اس پر یہ تبصرہ سورۃ الاحزاب میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اسی تسلسل میں یہودی قبیلے بنو قریظہ نے میثاق مدینہ توڑ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا، اور سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو مدینہ طیبہ کے جوائنٹ ڈیفنس کے لیے، مشترکہ دفاع کے لیے، یہود کے 3 قبائل سے آپ نے معاہدات کیے۔ ہاں، جب ایک بنو قینقہ کے قبیلے نے خلاف ورزی کی تو بدر کے بعد ان کا معاملہ چکایا گیا۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر کا یا نذیر کا معاملہ چکایا گیا، اور اب یہ 5 ہجری میں تیسرا قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ۔ ان کا وعدہ تو تھا، معاہدہ تو تھا، وہ انہوں نے توڑ ڈالا، اور ایک اتنے اہم، حساس اور نازک مرحلے پر توڑا، گویا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بھرپور ان کی، یعنی یہود کی طرف سے بھی کوشش کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے پیچھے اور عین مدینہ کے اندر عہد شکن یہود تھے، اور سامنے مشرکین کا لشکر جرار تھا۔ اولاً تو ان یہودیوں کا معاہدہ تھا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا، باہر سے کوئی بھی حملہ آور ہوگا مل کر دفاع کریں گے، اب یہ گویا اندر کے آستین کے سانپ بن گئے، ان سے بھی اندیشہ ہے نقصان کا، اور باہر مشرکین کا لشکر کھڑا ہے جو 10,000 کی تعداد میں ہر طرف سے یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہے امتحان کا موقع، سخت آزمائش کا مرحلہ، مسلمانوں کے لیے ابتلا اور آزمائش کا نقطہ عروج۔ یہ ہے غزوہ احزاب کے موقع کا بیان۔ اس موقع پر منافقین کا طرز عمل کیا رہا، آئیے اس پر بات کریں۔ ایک بات یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں، ابتدا میں ذکر ہوا تھا کہ غزوہ احزاب پر تبصرہ سورۃ الاحزاب کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرے رکوع میں ایک مختصر بات جس کا حوالہ دیا گیا تھا بھی آیت نمبر 10 اور 11 کی روشنی میں، ہر طرف سے تم پر حملہ آور ہو گئے، تو یہ بات آتی ہے، اور پھر دوسرے رکوع میں پہلے منافقین کا طرز عمل آتا ہے، اور بعد میں سچے اور مخلص اہل ایمان کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ، اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ منافقین کا طرز عمل، جو نفاق دلوں میں پوشیدہ تھا اب زبانوں پر جاری ہو گیا، اب کھل کر وہ بد کلامی کرنے لگے۔ قرآن نے ذکر کیا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12 میں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ کسرا کے کنگن ملیں گے، شام کے محلات ملیں گے، اور یمن کی کنجیاں ملیں گی، یہ ملے گا وہ ملے گا، اور بدبخت یہ کہتے تھے کہ ہم تو رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ہے اندر کا خبص یا گندگی نفاق کی، جو کھل کر اب ان منافقین کی زبانوں پر آئی، ہم سے تو جھوٹے وعدے کیے گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظر کرام غور کیجئے گا، جب یہ بدلتے حالات میں آزمائشیں آتی ہیں تب پتا چلتا ہے who is who and what is what، تب کھلتا ہے حقیقی ایمان اور جھوٹے دعوے داروں کا معاملہ، کہ کون سچا ہے ایمان کے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے ایمان کے دعوے کے حوالے سے۔ مزید برآں آگے لکھا ہے، منافقین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قیصر و کسرا کے خزانے پائیں گے، اور یہاں حالت یہ کہ رفع حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ یہ ان کی زبانوں پر بات آئی۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانہ کرتے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لہذا ہمیں گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے برعکس مؤمنین کا طرز عمل کیا تھا؟ آئیے ناظرین کرام اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن یہ کانٹراسٹ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ احزاب کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب پر تبصرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پہلے منافقین کے طرز عمل کا بیان ہو چکا، اب اہل ایمان کا طرز عمل سامنے آ رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں مؤمنوں کے طرز عمل کا حال ان الفاظ میں بیان ہوا، وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22۔ اور جب اہل ایمان ان لشکروں کو دیکھا تو کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، منافقین جھوٹے دعوے دار تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ہم سے تو جھوٹے وعدے کیے گئے۔ ایمان والے کیا کہہ رہے؟ اللہ اور رسول کا وعدہ تو سچا تھا، ہمیں پتا اللہ کے نام امتحانات آئیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں تفصیل آئی تھی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، اور ثمرات اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے۔ ایمان والے کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا، غزوہ احد کے بیان میں آیا، اگلے دن جب جانے کا اتفاق ہوا، تعاقب کا معاملہ ہوا، لوگوں نے کہا لوگوں نے تمہارے لیے تیاری کر رکھی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ایمان والے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ارے ڈراتے ہیں کہ تمہارے لیے تیاری کر رکھی۔ ایمان والے کہتے ہیں پہلے ہی بتائیں، ہمارا تو ایمان اللہ کی ذات پر ہے، ہمارا توکل اور اعتماد تو اللہ کی ذات پر ہے۔ تو ایمان والوں نے احزاب کے موقع پر کیا کہا؟ سچ فرمایا تھا اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مزید آگے لکھا ہے، وعدے سے مراد آزمائش اور امتحانات سے متعلق وہ پیشگی آگاہی ہے جس سے قرآن حکیم میں مؤمنوں کو بار بار خبردار کیا گیا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی بھی، البقرہ کی آیت نمبر 155، سورہ عنکبوت میں بھی یہ بات کہ امتحانات سے گزارا جائے گا، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، اور ہم ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں، پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا جھوٹوں کو۔ تو ایمان والے کہتے ہیں اللہ رسول کا وعدہ تو سچا تھا، آزمائشوں سے تو گزارا جانا تھا، ہمیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اور جب ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور جو ثواب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ہمارے لیے تیار کر ہی رکھا ہے۔ مؤمنوں کے کردار کا نقشہ بھی قرآن نے پیش کیا، سورہ عذاب کی آیت نمبر 23 میں ذکر آیا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مؤمنوں میں وہ جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور کچھ ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد کی بات کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ یہ ہیں ایمان والے اور ان کا طرز عمل، کچھ نے اپنی نظر پوری پیش کر دی، مراد اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر چکے، وہ احد کا معاملہ ہو گیا، کچھ منتظر ہیں، اور مومن تو تیار رہتا ہے رب سے ملاقات کے لیے، اور رب سے ملاقات میں رکاوٹ ہے موت، اور اگر اللہ کی راہ میں جان چلی جائے تو ہے شہادت کا رتبہ، اور قرآن کہتے ہیں وہ مردہ بھی نہیں، وہ تو حیات جاویدہ پا جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ اپنی راہ میں ہم سب کو شہادت کا رتبہ عطا فرما. ناظرین کرام, یہ تو ہوا اہل ایمان کا طرز عمل. اب چلتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کی طرف. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مثالی اسوہ, مشہور آیت ہے جو اسی مقام پر آئی ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب آیت نمبر 21, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو طلبگار ہو اللہ کا, آخرت کے دن سرخروئی کا, اور یاد کرتا ہو اللہ کو کثرت سے. نوٹ کیجئے گا, یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. پہلے عرض کیا گیا تھا رکوع نمبر 2 اور 3 میں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے, اور رکوع نمبر 2 اور 3 سورہ احزاب اس کے بالکل درمیان میں آیت نمبر 21 ہے. اس ریفرنس دا کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی اس آیت کو سمجھنا چاہیے جہاں اسوہ حسنہ کا ذکر آ رہا ہے. اس حوالے سے چند باتیں پیش خدمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر حیات طیبہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کے اعتبار سے کامل عملی رہنمائی ہے. انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی معاملات زندگی کے ہر گوشے کے لیے آپ کا اسوہ مثالی اور کامل ہے. اسوہ حسنہ وہ ہے جو ہمیں غزوہ احزاب میں نظر آتا ہے. بھلا کیا کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ و مأمون رہے ہوں. اللہ کی راہ میں دعوت دین کا مرحلہ ہو تو طائف کی گلیاں بھی ہیں, اور اللہ کی راہ میں نفاذ دین اور اقامت دین کی جد و جہد و قتال کا مرحلہ ہو تو 70 صحابہ کی لاشیں بھی اٹھائے اور اپنا خون بھی پیش کیا, اور اگر احزاب کا موقع ہے اور صحابہ کو دالے چلا رہے اور مشقتوں کو جھیل رہے اور پیٹ پر پتھر باندھ رہے تو اللہ کے پیغمبر کو دالے چلا رہے ہیں, وہ ایک پتھر باندھتے آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے. یہاں یہ آیت آ رہی ہے, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اسی تسلسل میں آگے لکھا ہے, ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ایک نور ہے اور لائق اتباع ہے, لیکن ترجیح دینی چاہیے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے اسوہ کو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا مبارک, مسواک کرنا ہو یا خوشبو لگانا, ہر ادا مبارک, مگر کبھی طائف کی گلیوں میں جا کر بھی مسواک کرنی ہوگی, کبھی احد کے میدان میں بھی خوشبو لگانا ہوگی. 23 برس کی سنت ہے دعوت دین کا عمل اور اقامت دین کی جد و جہد کا عمل, یہ اعلیٰ ترین درجے کی اور مسلسل 23 برس کی سنت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے طلبگار ہوں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں. ورنہ گاندھی نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا, لیمنٹائن نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا, مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی کتاب لکھ ڈالی وغیرہ وغیرہ, مگر آخرت کے طلبگار نہیں تو اصلاً فائدہ نہ ہوا. اصلاً فائدہ کس کو؟ جو اللہ سے ملاقات کا شوق اور آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والا ہو, تب اسوہ سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس زمن میں اہم ترین اور آخری بات, اللہ کی محبت اور آخرت میں اعمال کی قبولیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ عمران آیت نمبر 31 میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ترجمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کی محبت کے دعوے کو بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اختیار کرو تو رسول اللہ کی اتباع کرنا ہوگی, ایک ایک ادا پر عمل کرنا ہوگا, اور سورہ احزاب میں جو ادا آ رہی ہے وہ باطل سے ٹکرانا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنا, یہ اسوہ ہمارے سامنے آیا. ناظرین کرام, منافقین کا طرز عمل, پھر سچے اہل ایمان کا طرز عمل, اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مثالی اسوہ ہمارے سامنے آیا. اگلی چند باتیں آپ کے سامنے ایک وقفے کے بعد رکھیں گے, امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ احزاب کے تعلق سے, اور سورۃ الاحزاب کی چند آیات کا ذکر آپ کے ہمارے سامنے آ چکا ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا طرز عمل کیا تھا, سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیا تھا, اور رسالت مآب علی صلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ, اس پر بات ہوئی. آئیے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کفار سے مقابلہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. 3000 ساتھیوں کی خندق کے ساتھ ساتھ مورچہ بندی فرمائی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خندق کھدوائی ہے, تقریباً 3000 ساتھی ہیں، ان کی مورچہ بندی فرمائی. مشرکین نے خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ایسی پامردی سے ان پر تیر برسائے کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور کوئی باقاعدہ لڑائی کا موقع نہ ہوا. اکا دکا ہلکی پھلکی جھڑپ کا معاملہ ہوا ہوگا، مگر بائی لارج مشرکین اس خندق کو پار نہ کر سکے. کفار کی ذلت آمیز شکست اور واپسی کا بیان. ایک ماہ کے محاصرے کے بعد کفار کے لشکر شکست کھا گئے اور انہیں ذلت کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا. یہ ایک جملہ ہے مگر پورا مہینہ ہے ناظرین کرام، پورا مہینہ انہوں نے محاصرہ کیا، خندق کی عبور نہ کر سکے، اور ایک مہینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے زور کی آندھی چلائی ہے اور ان کو ذلت کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا. سارے عرب نے اپنا سارا زور لگا دیا مسلمانوں کو ختم کرنے کی خاطر، معاذ اللہ آخری سے کوشش کر ڈالی، مگر ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ لوٹنا پڑا. بنو غطفان کے ایک صاحب نعیم بن مسعود کا کردار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ تفصیلی ہے. یہ ایمان لے آئے تھے مگر ابھی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا تھا، اور انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ میں کچھ سامنے والوں سے جا کر بات کرتا ہوں، یہود کے پاس جاتا ہوں تو مشرکین کے خلاف کچھ کہتا ہوں، مشرکین کے پاس جاتا ہوں یہود کے حوالے سے کچھ کہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیجئے. اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی اور ایسا انہوں نے معاملہ اختیار کیا. تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. وہ جو یہود بھی تھے اور انہوں نے مشرکین کو ابھارا تھا، خود ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی اور ان کے اندر بھی انتشار پیدا ہوا. نعیم بن مسعود یہ ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. بنو قریظہ اور کفار کے لشکروں کے درمیان پھوٹ، یعنی بنو قریظہ کو کہا کہ دیکھو یہ تم کو تو یہیں پہ رہنا ہے، یہ تو باہر سے آئے ہیں، تم اس سے کچھ ضمانت مانگو اور آدمی مانگو تاکہ یہ کہ یہ چلے نہ جائیں کفار یہاں سے. بنو قریظہ کے یہود نے کفار سے کہا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، ضمانت مانگ رہے ہو، تمہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے. یوں ان کے درمیان، کفار اور یہود کے درمیان، یہ مشرکین اور یہود کے درمیان پھوٹ پڑ گئی. دونوں فریقوں کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، بہت پیاری دعا. خوف کے حالات میں دشمن کے نرغے میں آ جائیں، حملہ ہو ان حالات میں، یا فتنوں کا دور ہے ان حالات میں بڑی قیمتی دعا. اللہم استر عوراتینا و آمن روعاتینا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مأمون کر دے، ہمارے عیوب کو بھی چھپا دے اور ہمیں بھی پوشیدہ کر دے، نگاہوں میں نہ آ جائیں اور ہمیں خطرات سے مأمون کر دے. یہ دعائیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے خطرات سے بچنے کے لیے اور حفاظت کے لیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک اور دعا بخاری شریف کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمهم وزلزلهم. اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے. اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجوڑ کر رکھ دے. یہ دعا فرما رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک مہینے کا محاصرہ ہوا اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ نافذ ہوا. قرآن میں بھی ذکر ہے، نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس سے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ساتھ ہی فرشتوں کے لشکر نے انہیں ہلا ڈالا. قرآن کا فرمانا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے اہل ایمان، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم پر لشکر حملہ آور ہوئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ دیکھ رہا تھا اسے جو کچھ تم کر رہے تھے. اللہ نے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا، فرشتوں کا بھی نزول ہوا، ہوا زور کی چلا دی اور ان کی دیگیں اڑ گئیں، ان کے جانور رسی توڑا کر بھاگ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 10,000 کے لشکر کو ناکام اور نامراد لوٹا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اہل ایمان کے لیے نازل ہوئی غزوہ احزاب کے موقع پر. ناظرین کرام، یہ کفار کی ذلت آمیز شکست اور ان کی ناکامی کے ساتھ واپسی کا بیان مکمل ہوا، اور یہ ہے غزوہ احزاب کا بیان. تاہم اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ کا معاملہ پیش آیا جس کی طرف مختصر اشارہ سورہ احزاب میں ہے، جس کی تفسیرات ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، چند بنیادی باتیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. غزوہ بنو قریظہ، بنو قریظہ یہود کے تین قبائل میں سے تیسرا قبیلہ جس کے خلاف اب اقدام ہوگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. آئیے اس پر کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کے ذکر کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے. یہودی قبیلے بنو قریظہ کی عہد شکنی پر اقدام، یعنی انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا اور جو معاہدہ تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ، اس کی خلاف ورزی کی، تو اب ان کے خلاف اقدام ہوگا. حدیث میں تو یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے ہتھیار تو نہیں اتارے، چلیے اور قریظہ کے خلاف اقدام کیجئے. اور یہ بات پھر آگے بڑھی اور اقدام کیا گیا ان کے خلاف. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اقدام کیا ہے تو ان کا محاصرہ ہوا اور ان کی ہمت جواب دی گئی، حالانکہ اس یہود کے سردار بڑی اکڑ دکھایا کرتے تھے، بڑے تکبر کا اظہار کرتے تھے، مگر مسلمانوں کے محاصرے کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ کسی کو منصف یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا جائے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انصار کے ایک سردار ہیں، ان پر انہوں نے اتفاق کیا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں بھی قبول ہوگا. کیا فیصلہ ہوا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن معاذ کا فیصلہ مردوں کو قتل کیا جائے، یعنی ان کے لڑنے والوں کے قتل کا فیصلہ، اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا، یہی ان کی کتاب تورات میں بھی فیصلہ تھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں پر ہوا ہے. تو ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا اور ان کے اموال کو مجاہدین میں تقسیم کیا گیا. یوں بنو قریظہ کے خلاف یہ معاملہ ہوا. اس سے پہلے بنو قینقہ قبیلہ تھا یہود کا بدر کے بعد، بنو نذیر یا نذیر 4 ہجری میں ان کا فیصلہ ہوا، اور یہ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا ان کے خلاف فیصلہ اور اقدام ہوا. یاد رہے وہ لوگ کہ جو میثاق مدینہ کا حوالہ دے کر آج اسرائیل کو قبول کرنے اور کافروں سے تعلقات استوار کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک مشن تھا، اس کی خاطر آپ نے معاہدہ کیا، مگر جب ان لوگوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تو ان کے خلاف اقدام بھی کیا گیا، ان کو مدینہ طیبہ سے نکالا بھی گیا. ہمارے آج کے سیکولر مائنڈیڈ لبرل قسم کے دانشور یہ حصہ بیان نہیں کرتے اور رال ٹپکتی ان کی ڈالروں کو دیکھ کر یا پونڈز کو دیکھ کر اور انہی کفار یا یہود کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب اللہ کے پیغمبر نے تو بھی میثاق مدینہ کیا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس زرج فقیحان حرم بے توفیق. ناظرین کرام، یہ بنو قریظہ کا معاملہ ہوا. آخری اس تسلسل میں جو بات آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب ایک فیصلہ کن موڑ ہے. واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو ختم نہیں کر سکتی. سارے عرب کے قبائل نے سارا زور لگا لیا، یہود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تب بھی اللہ نے سب کو ناکام لوٹا دیا. ایک اظہار ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ اس مسلمانوں کی جماعت کو ختم کرنا ممکن نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے واپسی کے بعد ارشاد فرمایا، الان نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم. بخاری شریف کی روایت، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یہ 5 ہجری ہے، غزوہ احزاب ہے، سب سے بڑی مہم جوئی ہو چکی مشرکین کی طرف سے. بعد میں صلح حدیبیہ کا ذکر بھی کریں گے، پھر فتح مکہ کا معاملہ بھی آئے گا اور اللہ کے دین کی سربلندی ہو جائے گی. یوں غزوہ احزاب کا موقع ایک فیصلہ کن موڑ ہے. خوب اچھی طرح دیکھ لیا مشرکین نے کہ یہ مسلمانوں کو اب ہرا نہیں سکتے، اور اللہ کی مدد اہل ایمان کے شامل حال ہو گئی. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے غزوہ احزاب پر گفتگو کسی درجے میں مکمل کی. مطالبات قرآن سیریز کے 5ویں حصے کا یہ درس ہشتم یعنی 8واں درس تھا، غزوہ احزاب اور آزمائش اور امتحان کا نقطہ عروج، اور سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 2 اور 3 کی چند آیات کا مطالعہ بھی ہمارے سامنے آیا. ہمیشہ کی طرح پروگرام کے اختتام پر سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئز کے حوالے سے. پہلا سوال اسکرین پر نوٹ فرمائیے گا، غزوہ احزاب کس ہجری میں واقع ہوا؟ 5 ہجری یا 3 ہجری یا 2 ہجری یا 4 ہجری میں؟ اس کے بعد دوسرا سوال ملاحظہ فرمائیے، غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین حملہ آوروں کی مجموعی تعداد کتنی تھی؟ 1,000 یا 3,000 یا 5,000 یا 10,000؟ اس کے بعد تیسرا سوال نوٹ فرمائیے گا، غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کی تجویز کس نے دی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، یہود کے کس قبیلے نے میثاق توڑ دیا اور بیرونی حملہ آوروں سے مل گئے؟ بنو قینقا یا بنو قریظہ یا بنو نظیر؟ یا کوئی جواب درست نہیں۔ پانچواں اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور مشرکین کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کا کام کس کو سونپا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ ناظرین کرام، یہ پانچ سوالات ہوئے، درست جوابات آپ روانہ فرماتے ہیں mq.quranacademy.com پر۔ quranacademy.com ویسے بھی آپ وزٹ کیجئے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس بھی آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور مزید معلومات بھی آپ کو میسر آئیں گی انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں صلح حدیبیہ کے موضوع پر گفتگو رہے گی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔